الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا صدق الله العظيم میرے انتہائی معزز سامعین میرے بزرگوں اور دوستوں آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کی وجہ کوئی اور نہیں اس کی وجہ ایک ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے جب جب مسلمان اللہ کی نافرمانی کرے گا تب تب اس پر ایسے ہی حالات آئیں گے چاہے ان کے پاس مال بھی زیادہ ہو اسباب بھی زیادہ ہوں لوگ بھی زیادہ ہوں ٹیکنالوجی بھی ہو ایٹم بم بھی ہو لیکن یہ سب چیزیں اس وقت کارآمد ہوں گی جب یہ مسلمان اللہ کی فرما برداری کرے گا جس کو میں عام لفظوں میں سمجھا دوں کہ یہ اس دن ہوگا جس دن جیسے جمعے کے لیے مسجدیں آباد ہوتی ہیں فجر کے لیے آباد ہونا شروع ہو جائیں گی یہ اس دن ہوگا گاڑی والا ہے بنگلے والا ہے جھوپڑی والا ہے سو رہے ہیں پڑے ہوئے ہیں چھوٹا گھر ہے یا بڑا گھر ہے ہر گھر کے اندر گناہ کے اسباب ٹی وی نیٹ اور نہ جانے کیا کیا گناہوں کے اسباب جمع کیے ہوئے ہیں جب آدمی گناہ کرتا ہے مسلمان خاص طور پر تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے آج مسلمانوں کو یہ حال ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا 1445 سال پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے تم دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دنوں میں ہماری تعداد کم ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا تم بہت زیادہ ہوگے تعداد میں لیکن تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے کہ سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا کیوں ہوگا کہ تمہارے اوپر وہن ڈال دیا جائے گا اللہ کے محبوب یہ وہن کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے موت کو ناپسندیدہ کرو گے موت ناپسندیدہ ہو جائے گی اور دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی جب مسلمان کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہوئی جب جب ہوئی اللہ تعالی نے مسلمانوں کے اوپر ایسے ہی حالات اور آج تنگ سے تنگ حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں تنگ سے تنگ حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں آج بجلی کا شکوہ مجھ سمیت ہر ایک کو ہے لیکن گناہ چھوڑنے کی فکر کسی کو نہیں ہے اپنے اپنے گریبان میں ہر ایک آدمی جھانکے تو اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں کن گناہوں میں مبتلا ہوں نمازیں ہم نہیں پڑھ رہے نمازوں کے اندر کوتاہی ہم کر رہے ہیں اور جو نمازیں پڑھنے والے ہیں جماعت سے بھی پڑھنے والے ہیں وہ بھی دو قسم کی کوتاہیوں میں اکثر مساجد کے اندر بلکہ اگر میں کہوں تمام مساجد کے اندر تو یہ غلط نہ ہوگا کہ نماز پڑھنے والا بھی دو قسم کے گناہ لازمی کر رہا ہے نمبر ایک صفوں کو سیدھا کرنا کوئی آگے کوئی پیچھے کھڑا ہوا یہ واجب ہے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن صفے سیدھی نہیں اور دوسرا گناہ کہ ابھی پہلی صف مکمل ہوتی نہیں دوسری صف شروع ہو جاتی ہماری مسجد تو بہت چھوٹی سی ہے نا مسجد بھی نہیں مسجد ہی ہے چھوٹی سی تو بھی لوگ امام کے پیچھے شروع نہیں ہوتے بلکہ وہ کونے میں کھڑے ہوتے ہیں دوسری صف میں تاکہ جلدی سے دروازے کے باہر چلے جائیں جلدی سے چلے جائیں بس سلام پھرے امام صاحب ابھی سر پر استغفار کے لیے ہاتھ رکھنے نہ پائیں کہ ہم گھر پہنچ جائیں ایسا ٹارگٹ رکھنا ہوتا ہے جبکہ صف بنانا پہلی صف علی باقی ہے، دوسری صف شروع کرنے والا گناہگار ہے. حضرت مفتی عبد الرحیم سگروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، اور فرماتے ہیں مکروہ کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ گناہ ہوتا ہے، دوسرا معنی یہ کہ وہ چیز نامقبول ہوتی ہے. تو ایسے آدمی کی نماز قبول بھی نہیں ہو رہی اور گناہ بھی ہو رہا ہے. تو اکثر کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، صف خالی ہے، اب کون جائے بھائی پہلی صف کے اندر. بڑی مساجد کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے کہ پہلی صف خالی ہے، لیکن وہ آ کر پیچھے سے کھڑا ہو جائے گا کہ دائیں طرف لمبا چل کے جانا پڑے گا، کون جائے گا بھائی چل کے. یہ جو ہے نا، یہ گناہ کر، ہم مسجدوں کے اندر بھی گناہ کر رہے ہیں. آج یہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں، جس شخص کو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی قدرت ہے، اگر وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز ادا نہیں ہوگی. لیکن آج سب کرسی پہ بیٹھ رہے، چاہے وہ زمین پر بیٹھ سکتا ہو لیکن بس مزاج بن گیا کہ اب تو کرسیاں لگی ہوئی ہیں، بس کرسی پہ آئے اور براجمان ہو گئے. میرے بھائی، زمین پر بیٹھنے کی کوشش کرتے رہو، کرتے رہو. یہ تو بہت معذوری کی حالت میں کہ جھکل نہیں جاتا بھائی، گھٹنے ساتھ نہیں دیتے، ہاں زمین پر بیٹھ نہیں سکتے. یہ ان بزرگوں کے لیے ہو یا اس معذور کے لیے جو اس حالت میں ہو. یہ عام حالت کے اندر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہو رہی لیکن نماز پڑھ رہا ہے. اور آج مسجدوں کے اندر کرسیاں اتنی ہیں کہ اگر کسی پروگرام میں ضرورت پڑے تو مسجدوں سے لے جاؤ، کہیں گھروں میں ضرورت نہیں پڑے گی کہیں کرائے کے لینے کی. اتنی کرسیاں ہیں، اور جتنی کرسی رکھ دو ایک آگے کہتے ہو اور آپ کے یہاں کرسیاں نہیں ہیں، آپ اپنے ساتھ خود لے آتے میرے بھائی، اپنی اپنی کرسی لے آئے. جنگ بھی آج کل کرسی کی ہی چلتی رہتی ہے، جس کو دیکھو کرسی کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے. تو ہم مسجدوں میں آتے ہیں اس کے باوجود گناہوں میں مبتلا ہیں. میرے پیارے بھائی، جب ہم مسجد میں آنے کے بعد بھی گناہ میں مبتلا ہیں تو مسجد کے باہر ہمارے گناہ کتنے ہوں گے. تو سب سے پہلا عمل، اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ عزت ملے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ملی، تابعین کو ملی، تبع تابعین کو ملی، ہاں جو اس زمانے کی عزتیں چاہتے ہیں نا، تو تقویٰ اختیار کرنا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. جب تک گناہ نہیں چھوٹیں گے میرے پیارے بھائی، یاد رکھنا کبھی بھی اچھے حالات پلٹ کر نہیں آئیں گے، کبھی پلٹ کر اچھے حالات نہیں آئیں گے. ٹی وی ہم نہیں چھوڑیں گے. جتنے لوگ ٹی وی دیکھنے والے ہیں، ایک دوست میرے پاس آنا شروع ہوئے، پہلے وہ میڈیا میں تھے، بڑے چینل کے اندر، نام نہیں لیتا، کہنے لگے کہ جناب سب سے زیادہ ریٹنگ جو ملتی ہے وہ ملتی ہی ہمیں اسلامی پروگراموں میں ہے، جس میں اسلام کے خلاف ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، سب زیادہ ریٹنگ ملتی ہے، سب زیادہ پروگرام دیکھے جاتے ہیں. آپ سوچ لیجئے کہ کیا یہ میڈیا ہمیں صحیح اسلام پیش کرنے دے گا؟ کیا یہ عورتوں کو برقعے کی طرف لے کر آئے گا؟ کیا مردوں کو داڑھی رکھانے کی طرف لے کر آئے گا؟ کیا مردوں کے لیے ٹخنا کھولنا واجب ہے اس کو تو بیان کرتے ہوئے دکھائی دے گا؟ یہ تو اسلام کے بارے میں مباحث کرتا رہے گا اور کوشش کرتا رہے گا کسی طرح قادیانیوں کو مسلمان قرار دے دو، کسی طرح مسلمانوں کو، قادیانیوں کو مسلمان قرار دے دو. پرانا پرانے جنابے والے لکھاری ٹی وی پر آنے کے بعد اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے قادیانیوں کے حق میں بیان دیتے ہیں، قادیانیوں کے حق میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں. کیا غیرت مند مسلمان ہے جو مسلمان کہلا رہا ہے، اللہ جانے اس کا ایمان کا، ہم نہیں کہہ سکتے کچھ، اللہ جانے اس کے ایمان کا. ایک جگہ کہتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور دوسری جگہ کہتا ہے ان کو نماز پڑھنے کی پابندی کیوں ہے. ارے بھائی، جب تک خود مان رہے ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو اپنی نماز سے اور اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنے سے مسلمانوں کو دھوکہ ڈالنے کی اجازت ان کو کون دے گا؟ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون اس کی اجازت ان کو نہیں دیتا. اس آئین اور اس قانون کے بارے میں ہر ایک دھجیا اڑاتا ہے نعوذ باللہ، جس کو اپنا نام روشن کرنا ہوتا ہے دنیا میں اور جہنم میں پہلی نمبر لینا ہوتا ہے قادیانیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ میڈیا کا کام ہے میرے بھائی، جس کو دیکھو فوراً آئے گا بیچارے بیچارے کرتے ہوئے۔ پاکستان کو توڑنے کی سب سے خطرناک سازش یہ قادیانی فرقہ کرتا ہے اور کر رہا ہے، بیٹھ کر یہ اس کا کام ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اور پاکستان کو کسی طرح کھوکھلا کرو، پر ان کو مسلمان پیش کرنے کی کوشش ہمارے بڑے بڑے پرانے بڑے نامور لکھاری نامور اینکر کرتے ہیں، بیچارے بیچارے کا نام لے کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈکیتی ہے، اللہ کی نبی کی ذات پر حملہ ہے، اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، اور اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی جس نے ایسی کوئی حرکت کی اللہ کے نبی کی رحمت نے یہی تقاضا پیش کیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ آج توہین عدالت کے نوٹس تو ہیں، فلانے کی توہین ہو گئی، فلانے کی توہین ہو گئی، اور ان کو نوٹس جاری اور سزائیں جاری کر دی جاتی ہیں۔ افسوس کا عالم یہ ہے کہ جس دن سے یہ قانون پاس ہوا ہے توہین رسالت کا، آج تک ایک آدمی پر بھی جناب اس کی سزا نافذ نہیں گئی۔ سزا یہاں چھوٹی عدالتیں دیتی ہیں بڑی چھوڑ دیتی ہیں، چھوٹی دیتی ہیں بڑی چھوڑ دیتی ہیں، کام ہی یہی ہے، راستہ نکالتی ہے۔ تو میرے بھائی گناہوں کو چھوڑو، آج جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کا حال ہے، وہاں کے بڑے مجاہد لکھتے ہیں کہ آج اس جدید ترین دور کے اندر غزہ کے بازاروں کے اندر درختوں کے پتے کھانے کے لیے بک رہے ہیں، اور بہت سی عوام ایسی ہے جن کے پاس وہ پتے خریدنے کے بھی پیسے موجود نہیں ہیں۔ لیکن میں ٹی وی نہیں چھوڑوں گا، میں گناہ نہیں چھوڑوں گا، میں اپنی عیاشی نہیں چھوڑوں گا، میں اپنی شادیوں کو سادہ نہیں کروں گا، میرے اندر جناب مجھے بینکٹ ہال ہی کرنا ہے، مہنگے سے مہنگا خرچہ کرنا ہے، وہاں پر ہماری ماں بہن بھائی بیٹیاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ایسی قسم پرسی کے عالم میں۔ دو منٹ کی بات بھی آج مساجد میں نہیں ہو رہی، افسوس کا عالم یہ ہے۔ پانچ وقت کی نماز میں سے ایک وقت جہری دعا نہیں ہوتی، جہری دعا نہیں ہوتی کہ اللہ ہمارے فلسطینی مسلمانوں پر رحم کرنا۔ شام کے مسلمان چودہ سال سے پہاڑوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، دعا نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائی یہ حالات ہیں، چلتے چلتے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں، اور آ ہی رہے ہیں۔ کچھ بجلی کے غموں میں آ رہے ہیں، کچھ ٹیکسوں کے غموں میں آ رہا ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ جب ہم دوسروں سے قرضہ لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہی کی مان کے چلتے ہیں۔ آج اگر تقوی اختیار کریں، تقوی کے انعامات، پہلا اللہ کا وعدہ، اللہ کا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، معیشت بھی اچھی ہوگی، معاش بھی اچھا ہوگا، معاملات بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ معاملات کو آسان کر دیں گے، جو اللہ سے ڈرا يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کے معاملات کو اللہ آسان فرما دیں گے۔ آج ہمارے پاکستان کے اندر حالات مشکل کا درپیش ہیں، تقوی کی زندگی پر آ جائیں، عمرا بھی غربا بھی اور جتنے ہمارے حکمران ہیں وہ بھی اور رعایا بھی گناہوں کو چھوڑ دیں، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے آسانی کے معاملات پیدا فرما دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر، پہلا انعام دیں گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان فرما دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ دوسرا انعام، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ بند راستوں میں سے راستے نکال دیں گے، بظاہر بند ہوگا راستہ، اللہ تعالیٰ ان بند راستوں میں سے راستے نکال دیں گے۔ خندق کے موقع پر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے مسلمان، 10,000-12,000 کا مجمع ہے جو مسلمانوں کو گھیرا ہوا ہے، مدینہ منورہ گھیراؤ کے اندر ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بند راستوں میں سے راستے نکال دیے، تقوی کی وجہ سے۔ تیسرا انعام اللہ فرماتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، معاش کا مسئلہ حل کر دیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ رزق دیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے گمان نہیں ہوگا. اللہ زمین کو حکم دے دے کہ پیٹرول نکالو, زمین کو حکم دے دیں گے کہ جناب سونا ابلے, پلیٹینیم ابلے. اللہ کے ہاتھ میں یہ ہے, اللہ جل شانہ ستر قادر ہیں. وَيَرْزُقْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے گمان نہیں ہوگا. پھر اتنے لمبے چوڑے ٹیکسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف ایک دفعہ اللہ کے ہونے کی ضرورت ہے. دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے انتظام فرماتے ہیں. چوتھا انعام ہمیں یہ تقلّہ الکفر عن سیئاتہ, اللہ فرماتے اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. پانچواں انعام وہی اور وہی ملے گی اجرا, اس کو بڑا اجر بھی ملے گا, اس کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائیں گے. تقوی کی وجہ سے ملتا ہے, تقوی کی وجہ سے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جب مثال ہوا تو ان کی وراثت میں جو مال ملا وہ 56 کروڑ تھا, 56 کروڑ تھی اس زمانے کی. کیسے تھا؟ کیونکہ وہ حلال کو حلال کرتے تھے اور حرام کو حرام سمجھتے تھے, اس سے بچتے تھے. باقاعدہ ان کا بحری جہاز تھا امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے, 40-42 افراد تھے ان کے نگرانی میں جو کام کیا کرتے تھے, کئی فیکٹریاں تھیں جس کے اندر کپڑے بنائے جاتے تھے, اعلی نسلی کپڑے جو ہے بناتے تھے. لیکن تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کو بہت بڑھا رکھا تھا. کوفہ کے اندر جتنے غربا مرد عورت, چھوٹے بڑے, بچے بوڑھے, سب کے نام ان کے پاس ایک ڈائری میں درج تھے. صرف دامی نہیں بلکہ ان کے جسم پر جتنے کپڑے کی ضرورت ہوتی, اتنا میٹر میں اس کا کپڑا بنے گا, اس کے میٹر میں اتنا کپڑا بنے گا, اتنا میٹر میں اس کا کپڑا بنے گا, وہ بھی لکھا ہوتا تھا. اور جب عید کا موقع آتا تھا تو عید سے ایک دن پہلے سب کے کپڑے اعلی نسل کپڑے سلوا کر ان کے گھروں میں بھجوایا کرتے تھے, اپنے گھر کے باہر لائن نہیں لگوایا کرتے تھے. کہ دیکھو بھائی فوٹوگرافی بھی کرنا بڑا سخی ہے, ہاں بڑا سخی ہے, دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں, راشن کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں. اتنی عزت کا خیال کرتے تھے کہ چھٹکے سے ان کے گھروں پر پہنچوایا کرتے تھے. اب ایک ایک ہاں بچہ بوڑھا مرد عورت ان کو دعائیں دیتے تھے عید کے دن, کہ جہاں عمرا اعلی اعلی لباس پہن کر نکلتے تھے, وہیں وہ غربا بھی اعلی لباس پہن کر عیدگاہوں میں حاضر ہوا کرتے تھے. یہ ایسا ہی نہیں تھا, تقوی کی وجہ سے تھا. ایک دفعہ سخت دوپہر کی گرمی کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گھروں کا جیسے سایہ پڑا ہوتا نا تو دھوپ سے بچنے کے لیے سائے میں چل رہے تھے, لیکن ایک گھر جب آیا تو آپ نے اس کا سایہ استعمال نہیں کیا, ہٹ گئے, دھوپ میں چلے گئے, پھر آگے سے جا کر پھر سائے میں چلنے لگتے. شاگرد نے کہا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ سب کے گھروں کے سایہ لیتے 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 جب اس گھر کے پاس پہنچے تو آپ نے سایہ حاصل نہیں کیا. فرمایا یہ آدمی میرا مقروض ہے, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرض پر اگر کسی نے نفع حاصل کیا تو وہ سود ہے, تو میں اس بات سے بچا کہ کہیں اس کے سائے سے حاصل ہونے والا نفع بھی سود میں شامل نہ ہو جائے. اتنا تقوی, ایسا تقوی. ایک دفعہ ایک اپنے ملازم کو کپڑوں کی لاٹ دی کہ جاؤ بازار میں بیچو اور بتاؤ یہ اتنے میٹر ہے اور یہ اتنے میں بکے گا, اس کو بیچ کر آ جاؤ. جب ان کا ملازم وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مارکیٹ تیز ہے, ہوشیار تھا, اپنے تئیں ہوشیار تھا, تو کہنے لگا اگر میں ایک ہفتے بھی یہ روک لوں گا نا مارکیٹ میں اور تیزی آئے گی, امام صاحب نے جتنے ریٹ کہے اس سے دگنے میں بک جائے گا, امام صاحب بھی خوش ہو جائیں گے, مجھے شاباش بھی ملے گی, کچھ انعام بھی مل جائے گا. اس نے ایک ہفتہ کپڑے روک لیا اور اس کے گمان کے مطابق ایسے ہی ہوا, مارکیٹ میں اس کے بڑے کی ڈیمانڈ اور بڑھ گئی, دگنا نفع ہو گیا. وہ واپس آیا مال لے کر, حضرت نے رجسٹر کھولا, کہاں بھی حضرت یہ پیسے کہاں سے آئے تھے, اس کے تو آدھا نفع آ رہا تھا, یہ پیسے زائد کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ حضرت آپ نے سن کر مجھے انعام دیں گے. کہا کیا؟ کہ جب میں مارکیٹ پہنچا تو میں نے دیکھا اس کپڑے کی مارکیٹ ہے اور تیز ہو رہی ہے اور مارکیٹ میں یہ کپڑا موجود نہیں اور لوگوں کو ضرورت بھی ہے, تو میں نے یہ کپڑا ایک ہفتے کے لیے روک لیا. جب مارکیٹ تیز ہوئی دگنے داموں میں بیچ کے نفع حاصل کیا. اب وہ امام صاحب کو دیکھ رہا, امام صاحب نے کہا کہ نالائق تو نے مجھے تو نفع کیا پہنچایا, میرا اصل بھی گنوا دیا. جاؤ یہ میرا جتنا اصل پیسہ ہے نا اس کو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو اور جتنا نفع ہوا اس کو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. حضرت یہ کیوں کہا؟ جب مسلمان کسی چیز کے محتاج ہو اور اس پر ذخیرہ اندوزی کر لی جائے اس وقت اس کا ذخیرہ اندوزی کرنا جائز نہیں ہوا کرتا. انہوں نے مجھے جائز مال سے بھی حرام مال لے کر دے دیا. تقویٰ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا, سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے. آپ تو جب آدمی تقویٰ کو اختیار کرتا ہے نا میرے پیارے بھائی, تو تقویٰ کے انعامات بھی ملتے ہیں. اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے نہ صرف آدمی اپنے لیے راحت کا بلکہ سب کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے. ایک تقوی والا ایک تقوی والا, مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ مکہ مکرمہ میں ہاں فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو عذاب کو روکے رکھتی ہیں. میری بات سننا بھائی, یہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے تحریر فرمائی یہ بات. فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو عذاب کو رو کے رکھتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے نبی جہاں موجود ہیں وہاں عذاب نہیں آتا. دوسرے وہ لوگ استغفار کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے پر عذاب نہیں بھیجا کرتا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہ جہاں اللہ کے نبی ہو عذاب نہیں آئے گا, جہاں لوگ استغفار کریں وہاں عذاب نہیں آئے گا. پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مفتی اعظم پاکستان کہ دیکھو مکے میں جب تک اللہ کے نبی موجود تھے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی موجودگی کی وجہ سے مکے والے پر عذاب نہیں آیا. حالانکہ کس قدر انہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچائی, لیکن مکے میں چونکہ اللہ کے نبی خود موجود ہے عذاب نہیں آیا. وہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی ہجرت کر گئے تو اب تو عذاب آ جانا چاہیے تھا نا مکے والے پر, تو پھر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ کمزور مسلمان جو کفار کے ہاتھ لگ گئے تھے وہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے, ان کے استغفار کی برکت سے مکے والے بھی عذاب سے بچا لیے جاتے تھے. پھر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ عام مسلمان بھی زحافہ مسلمان بھی نکل کر مکے سے مدینہ پہنچ گئے. اب صرف کفار رہ گئے مکے مکرمہ کے اندر, صرف کفار رہ گئے. تو اب عذاب کیوں نہیں آیا؟ اب تو عذاب کے لیے کوئی چیز موجود نہیں, معنی موجود نہیں. فرماتے کہ وہ کفار جب طواف کیا کرتے تھے تو ان کا ایک نعرہ تھا, وہ کہتے تھے غفرانک غفرانک غفرانک, یہ اللہ میں معاف کر دے اللہ میں معاف کر دے. کافر بھی جب غفرانک غفرانک کہتا ہے اللہ اس پر عذاب نازل نہیں کروائے گا. استغفار کا اتنا بڑا فائدہ ہے, اللہ سے معافی مانگنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے. بلزم الاستغفار, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو استغفار کو لازم پکڑ لے جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا اس کے لیے. من كل هم فرجا, اور ہر غم سے ہر غم کو کھول دیا کرتے ہیں. ورزقه من حيث لا يحتسب, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوا کرتا, جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوا کرتا. تو میرے بھائی تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ نیت تقوی یہ گناہوں کو چھوڑ دو, اور ہر آدمی اپنے گریبان میں جھا کے کہ میں کس قدر گناہوں کے اندر مبتلا ہوں, کس قدر یہ سوچوں کہ آج یہود نصارہ پر کیا اللہ کو پیار آتا ہے. جب یہود نصارہ پر اللہ کو پیار نہیں آتا کہ یہود نصارہ کے چہرہ بنانے والوں پر اللہ کو پیار آئے گا, یہود نصارہ کا لباس پہننے والوں پر اللہ کو پیار آئے گا, یہود نصارہ کی طرح جو مرد اپنے ٹخنوں کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کو پیار آئے گا؟ جب ان کو پر اللہ کو پیار نہیں آتا تو ان کی نقالی کرنے والوں پر بھی اللہ کو پیار نہیں آتا. اللہ کو جو پیار آتا ہے اپنے محبوب کی نقالی کرنے والوں پر پیار آتا ہے, محبوب کی نقالی کرنے والوں پر پیار آتا ہے. آج پوری دنیا کے اندر اقلیت 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 کا نعرہ لگایا جاتا ہے, لیکن جب یہی اقلیت مسلمانوں کی صورت میں کسی جگہ موجود ہو اور ان پر ظلم کیا جائے تو یہ اقلیت کے ٹھیکیدار خاموش بیٹھے رہتے ہیں, یہ اقلیت کے ٹھیکیدار خاموش بیٹھے رہتے ہیں. میرے بھائی یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ ہمارے نہیں، ان سے خیر کی کوئی امید نہیں ہے، یہ شر ہی شر ہے. تو کیوں نہ ہم یہ اللہ کے ہو جائے؟ جب اللہ کو مان لیا ہے تو اللہ کی ہی مان لیں گے، راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا، راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، بس چلنے کی دیر ہے، ذرا سا چلیں گے، گناہ کو چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ذرا سا ارادہ کر لیا، اللہ سے مانگ لیا، انشاءاللہ تعالیٰ چہرے پہ داڑھی کو فوراً سج جائے گی، انشاءاللہ تخنے کھل جائیں گے، سنت کا لباس آ جائے گا، ہاں سرے پر ٹوپی آ جائے گی. آج مسجدوں کے اندر اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو گھر پہ چھوڑ کر آتے ہیں. سر پر ٹوپی سجانے کو اپنے لیے بائی سے عیب سمجھتے ہیں، جو کہ بائی سے خیر ہے. مسجد کے اندر آ رہے ہیں، مسجد کے اندر آپ ذرا چلے جائیے کسی جگہ. ایک ہمارے دوست، انہوں نے ایک ڈگری حاصل کی، جب ڈگری مل گئی تو ان کو ڈگری لینے کے لیے بلایا گیا. انہوں نے کہا بھائی میں یہ انگریزوں والا گون اور انگریزوں والی ترشی ٹوپی نہیں پہنوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، ڈگری آپ کو گھر پر پہنچ جائے گی. اگر آپ کو یہاں پر آ کر اسٹیج پہ لینا ہے تو یہ گون پہننا ہی پہننا ہوگا، سب پہنتے ہیں. اللہ کے گھر پہ آتے ہوئے ٹوپی لگاتے ہوئے کوئی شرم آتی ہے؟ آج میڈیا نے محنت کر کر کے اللہ کے نبی کے طور طریقے کو ہماری نظروں میں معیوب دکھا دیا ہے. ٹوپی، پین شرٹ، ہاں کوارٹر، تھری کوارٹر، زیرو کوارٹر بھی پہن لیتے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں تخنے چھپاؤ، تخنے کھولو تو جناب کہتے ہی کیا، اور گھٹنے کھولو تو کہتے فیشن ہے میرے بھائی، فیشن ہے فیشن. کیونکہ اس میڈیا کا کام ہی یہود و نصارہ کی محنت کو آگے پہنچانا ہے. اور گھر گھر آج بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو چھوٹا سا ننا منا کرتا شلوار پہنانے کے بجائے چڈی بنیان پہنا دی جاتی ہے. گھر میں گرمی کے نعرے لگا کر چڈی پہنا دی جاتی ہے. جناب والا آج چڈی پہن رہا ہے، کل بڑا ہو کر بھی یہ چڈی ہی پہنے گا، اس کی عادت آپ نے چڈی کی ڈال دی. سطر کھولنا کتنے عیب کی بات ہے، ماں کے سامنے سطر کھول کر نوجوان بچہ بیٹھا ہوا ہے. اب تو بھوڑا بھی جناب اپنی بہو کے سامنے سطر کھول کے بیٹھا ہوا ہے، فلموں کے سین دیکھ رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، ہاں گندی گندی حرکتیں دیکھ رہا ہے ٹی وی پر. باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، بہو بھی بیٹھی ہے، سسر بھی بیٹھا ہوا ہے، بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے، بہن بھی بیٹھی بیٹھی ہوئی ہے، اور گندے گندے مناظر دکھائے جا رہے ہیں. اور ان مناظر کو دیکھنے والے حیا کا جنازہ اپنے گھروں سے نکال دیتے. اب تو بے حیائی جتنی کریں گے اتنا مزہ آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائی آج جو ہم پر یہ سارا وبال دنیا کے اندر پڑا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہے. ہاں مسلمان مسلمان کے خلاف ہوا ہوا ہے، مسلمان مسلمان کا دشمن ہو رہا ہے، غیروں کی تعریف کر رہا ہے، اپنوں کی برائیاں کیا جا رہا ہے. یہ کس وجہ سے؟ یہ اسی وجہ سے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ آج ہمارے اندر دنیا کی محبت ہو گئی ہے. ہاں مرنے کو ناپسند کرتے ہیں. صحابہ نے اپنے گلے سے موت کو لگا رکھا تھا. بدر کے موقع پر ایک کافر گھومتا ہے مسلمانوں کے لشکر کے گرد، اور جا کر کہتا ہے ہیں تو کم لیکن ہر ایک نے اپنے ساتھ موت کو آنکھوں میں سجا رکھا ہے. تم ان کو شکست نہیں دے سکتے، تم ان کو شکست نہیں دے سکتے. 1965 کی جنگ کے اندر مسلمانوں نے، مسلمان فوجیوں نے، عوام نے کیسے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. والد صاحب بتاتے تھے کہ نوجوان کہہ رہا ہے میں بم بھاگوں گا، بوڑھا کہہ رہا بھائی میری عمر تو پوری ہو گئی میں بم بھاگوں گا. ہر ایک اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا، ہاں کیسے مار بھگایا. اور جب اس کے بعد اتحاد اتفاق ختم ہوا تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا. میرے پیارے بھائی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو. معافی کا راستہ آسان راستہ ہے، جو اللہ کا ہو جاتے ہیں اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. پھر جب اللہ جس کے ہو جائیں، ہاں بادشاہ جس کے سر پر ہاتھ رکھ دے، یاد رکھنا پھر دنیا آخرت کی کوئی پریشانی اس کے قریب نہیں آ سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، پھر کوئی پریشانی نہیں آئے گی. پھر ایک ویسا وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور ان کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں چلا کرتا تھا، کوئی پروٹوکول نہیں چلا کرتا تھا، امن و امان کی زندگی تھی. 22 لاکھ مربع میل تک مسلمان تو مسلمان، ان کی حکومت کے زیر انتظام جو کفار بھی تھے نا، ان کو بھی امن ملا ہوا تھا، ایسا انصاف تھا. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اتباع سنت پر آنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلی اذان کے بعد سنت ادا کریں.